بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کی نشست میں جیسے کہ بھائیوں سے وعدہ تھا جہاد کے تعلق سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں غلط فہمی یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلط فہمی یہ ہے کہ حکمران وقت کی اجازت جہاد کے لیے شرط نہیں ہے جہاد اگرچہ عبادت ہے ہم یہ مانتے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاد کے لیے حکمران وقت کی اجازت شرط ہے بعض میں علماء تو نہیں کہوں گا کیا کہوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں امت کا اتفاق ہے کہ حکمران وقت کی اجازت شرط نہیں ہے اور بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے قول کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پھر علم کی بنیاد پر اور سچ کی بنیاد پر قول کو ثابت کیا جاتا ہے بعض نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ حاکم وقت کی اجازت جہاد کے لیے شرط ہے ذرا یہ تو وضاحت کریں شرط وجوب شرط صحت ہے کیا اور بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو جہاد و طلب جو ہے دفع کو خلط ملط کر دیتے ہیں تاکہ سننے والا جو ہے وہ پریشان ہو جائے حیران ہو جائے کہیں پہ علماء کہتے ہیں شرط ہے کہیں پہ کہتے ہیں شرط نہیں ہے وہ میں نے پچھلے درس میں بات بیان کی تھی کہ شارح الطحاویہ امام ابن ابی زحنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی کہ الحج والجہاد ماضیان الى یوم القیامہ کہ جہاد اور حج فریضہ جو ہے تا قیامت رہے گا ہر حکمران کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو تو شارح الطحاویہ نے فرمایا کہ یہ روافض کا رد ہے جو حکمران وقت بلکہ قرآن وقت جو امام کی شرط کو لازم سمجھتے ہیں تو بعض لوگوں نے امام صاحب کے اس جملے سے یہ اس کو یہ غلط فہمی لگی ہے کہ یہاں پر امام جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف روافض کا رد کیا ہے اگرچہ آخری جملے میں انہوں نے وضاحت میں نے اسی وقت بیان کر دی تھی کہ بات یہ نہیں ہے شرط یہ بھی سمجھتے ہیں اور یہاں پہ غلط فہمی لگی آئیے دیکھتے ہیں کیا حکمران وقت کی اجازت جہاد کے لیے شرط ہے یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں دلائل اور اقوال سلف ان متبعین خلف کی میں بات کروں اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں جہاد و طلب ہے اور جہاد الدفع ہے جہاد الطلب سے مراد کہ مسلمان خود حملہ آور ہوتے ہیں کافر ملکوں پر تاکہ دعوت التوحید ان کو پہنچائے اگر کوئی دعوت التوحید کو مان لیتا ہے تو الحمدللہ ہمارا مسلمان بھائی ہے دار اسلام میں داخل ہے وہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے دو راستے ہیں یا تو وہ جزیہ دے اور اپنا سر جھکا کے اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے رہ جائے لیکن کیونکہ یہ ملک مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے سرزمین مسلمانوں کی ہو گئی ہے اب یہ کافر دار اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا اب اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین لیکن اس کو جزیہ دینا پڑے گا ان یدمہم صاغرون کلمہ توحید کے سامنے دین اسلام کی عزت کے سامنے کوئی بھی کافر اپنا سر عزت سے اٹھا نہیں سکتا تو اس کو ذلیل ہونا پڑے گا اور اگر جزیہ نہیں دیتا تو تیسری صورت ہے یا تیسرا مرحلہ قتال کا یہ جہاد طلب ہے اور اسی جہاد کے لیے حکمران وقت کی اجازت شرط ہے،
تاکہ بات واضح ہو جائے، دلائل میں پیش کرتا ہوں.
دوسرے قسم میں جہاد جہاد الدفع ہے، اور جہاد الدفع سے مراد یہ ہے کہ کافر، ظالم، بدکار کسی مسلمان ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس ملک میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں اگر ممکن ہے پورے وقت کی اجازت تو اچھی بات ہے، تاکہ دفاع ایک منتظم طریقے سے ایک سسٹم کی بنیاد پر کیا جائے. اگر ممکن نہیں ہے تو جہاد الدفع جو ہے ہر مسلمان اپنے استطاعت کے مطابق جہاد الدفع میں حصہ لیتا ہے اور کافر دشمن کو روکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق. تو جہاد الدفع کے لیے ایک شرط ہے، صرف وہ ہے طاقت و قدرت کا ہونا، حکمران وقت کی اجازت شرط نہیں ہے. بات واضح ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جہاد طلب جو ہے اس کے لیے حکمران وقت کی اجازت شرط ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں، اور یہ قول میرا نہیں، میں بیان کروں کس کا قول ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نقل کرتا ہوں علماء کے اقوال، اور میں بھی اسی قول کو صحیح سمجھتا ہوں. اور هذا ما ادین اللہ به، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے میں اس بات کو حق سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جواب دہ ہوں کہ یہ بات حق ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حکمران وقت کی اجازت شرط ہے. کس کا قول ہے؟ جمہور الفقہا. کیونکہ غلط فہمی میں کیا تھا، کس میں اجماع ہے، اتفاق ہے کہ شرط ہی نہیں. اب دیکھیے، عجب بات دیکھیے، جب علماء کے قول میں پیش کروں گا کہ یہ بات کتنی غلط بات ہے، کتنی بدیانتی سے یہ بات بعض لوگ کرتے ہیں. جمہور الفقہا حنفی اور مالکیہ کے نزدیک شرط ہے. یعنی اگر کوئی شخص یا گروہ حکمران کی اجازت بغیر جہاد کرتا ہے تو اس پر حرام ہے، بغیر حکمران کی اجازت کے جہاد کرنا حرام ہے. یہ جمہور الفقہا حنفیہ میں سے، مالکیہ میں سے، اور حنابلہ کا معتمد جو قول راجح ہے وہ یہی ہے، اور اہل حدیث کا بھی یہی مذہب ہے، اہل الحدیث کا، کہ جہاد حرام ہے بغیر حکمران کی اجازت کے. شافعی کے نزدیک مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اور الظاہریہ جو ہے امام ابن حزم خاص طور پہ، ان کے نزدیک جائز ہے، حکمران کے بغیر جہاد کرنا جائز ہے. یہ اہل الظاہر کا قول ہے، ابن حزم کا قول ہے، اور جو صحیح قول ہے وہ پہلا ہے. پہلے قول کیوں صحیح ہے، دلائل دیکھتے ہیں. نمبر ایک، قرآن مجید کی آیات. پہلی آیت سورۃ النساء نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کی طرف کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو پھر اسے عام کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اسے واپس کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے اولی امر کی طرف جس میں حکمران سر فہرست ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ ضرور جان لیتے ان میں سے وہ لوگ، یعنی جو حکمران ہیں اور علماء ہیں جو استنباط کر سکتے ہیں، وہ بات سمجھ لیتے، پھر اس امن اور خوف کے بعد کے متعلق جو صحیح فیصلہ ہے وہ کر کے پھر عوام میں وہ عام کرتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ضرور شیطان کی اتباع کرتے مگر بہت کم. تو اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ پیغام ہے ہمیں ملتا ہے کہ جو عظیم مسائل ہیں امت کے، جس میں جہاد ایک امر ہے، کیونکہ جہاد کا معاملہ جو ہے وہ ایک پرسنل یا شخصی معاملہ نہیں ہے، اس میں پوری امت شامل ہے. تو جب کوئی بھی امر ہو، امن اور خوف کا، تو اسے بغیر انہیں امر کی طرف لوٹائے بات نہیں کی جاتی، اور جہاد بھی اس میں سے ایک بنیادی حصہ ہے. اس لیے جو قول فصل اس معاملے میں وہ حکمران اور علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. دوسری دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 میں 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں
کہا جاتا ہے نکلو, کہاں نکلو؟ فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ثاقلتم الی الارض, تم زمین کی طرف راغب ہوتے ہو اور بھاری پن محسوس کرتے ہو. تو اس آیت کریمہ سے واضح الفاظ ہیں, اذا قیل لکم انفروا, کہا جاتا ہے کہ نکلو جہاد کے لیے, تو کون کہتا ہے, کون حکم دیتا ہے؟ جو حکمران وقت ہے, جو امام ہے, اور وہی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے. اور مسلمان یہاں پہ کون ہے؟ مخاطب ہے جو جہاد کر, کیونکہ یہاں پر ایک کہنے والا ہے, حکم دینے والا ہے, دوسرا گروہ حکم لینے والا ہے. تو حکم دینے والا حکمران وقت ہے اور حکم لینے والا مجاہدین ہے. تیسری دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 38. تیسری دلیل, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے جہاد کرنے کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حکم دیا ہے مومنوں کو. چند آیات پہ ذرا آپ غور و فکر کریں, ذرا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے معاملے کی جب بات آئی ہے تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے کس طریقے سے خطاب فرمایا. سورۃ الانفال آیت نمبر 65, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, مومنوں کو اکساؤ جہاد کے لیے, قتال کے لیے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عفا اللہ عنک, اللہ تعالیٰ کو معاف فرمایا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لما اذنت لهم, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين, جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں, تو پہلے اجازت مت دے. سبحان اللہ. تو اجازت حکم ہے, پھر اجازت کون لیتا ہے؟ اجازت مجاہدین لیتے ہیں. تو اگر حکمران وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, قائد امت بھی اپنے زمانے کی اور حق وقت بھی اپنے زمانے کی وہی ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی تھے اور حاکم کوئی اور تھا, نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 83 میں, فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا, تو آیت میں فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, بس وہ جب منافقین نے بھی تو اپنے بہانے بنائے تھے نا جنگ تبوک کے موقع پر, تو انہوں نے بھی بہانے بنائے تھے اور اجازت مانگ لی تھی کہ ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتا ہے جب ایسے بات سامنے آ گئی ہے, واضح ہو گئی ہے, لوگ نہیں جانا چاہتے, جہاد جیسے عظیم فریضے میں حصہ نہیں لینا چاہتے, اللہ کے راستے میں شہادت کے خواہش مند نہیں ہیں, تو پھر ان کو یہ کہہ دو, فلن تخرج معي ابدا, آج کے بعد تم میرے ساتھ جہاد نکلو گے نہیں, بات ختم ہو گئی ہے. تو کون وہ متعین کر رہا ہے کون نکلے گا کون نہیں نکلے گا, کس کو اجازت ہے کس کو اجازت نہیں ہے؟ کیا ہر بندہ خود منہ اٹھا کے خود اپنی مرضی سے جہاد کرتا رہتا ہے, جس کا دل کرے کود پڑتا ہے ایسے ہی؟ یہ ایک سسٹم, ایک نظام ہے, ایک قائد ہے جس کی اجازت کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہمیں پیغام دے رہے ہیں آیت کریمہ میں؟ سورۃ النور آیت نمبر 62 میں, 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر ایمان لائے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ, اور جب وہ آپ سلم کے ساتھ ہوتے ہیں, عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ, کسی جامع امر میں, لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا, اللہ اکبر, نہیں کہیں جاتے جب تک آپ سلم کو اجازت نہ دے. جہاد امر جامع نہیں, جہاں پر مومن اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے جان اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کے لیے کرنے کے تیار ہو, یہ امر جامع نہیں. سبحان اللہ. یہ چند آیات تھی. دوسری دلیل احادیث سے, پہلی حدیث صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الامام جنہ یقاتل من ورائہ, امام ایک اوڑ ہے, دیوار ہے, جس کے پیچھے سے قتال جہاد کیا جاتا ہے. یہ نص ہے اور واضح ہے اس مسئلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے کیا مراد ہے؟ یہ امام جو حکمران وقت ہے اس کی اہمیت کیا ہے قتال میں؟ کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیں, ایک ڈھال ہے, ایک دیوار ہے, اس کے پیچھے سے جہاد کیا جا رہا ہے, اور قتال میں ڈھال کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے؟ جو قتال کرتے ان کو پتہ ہوتا ہے. اور یہاں سے صرف یہ نہیں کہ بچاؤ ہے صرف, کہ آپ کو بچاتے رہے گا, بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ کب آگے بڑھنا ہے, کب پیچھے رہنا ہے, کب رکنا ہے, یہ ڈھال نہیں ہے. اور یہ ایک منظم طریقے سے عبادت کو انجام دینے کے ایک راستہ اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ دوسری حدیث اس سے زیادہ واضح ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا استنفرتم فانفروا, اذا استنفرتم فانفروا, جب تمہیں حکم دیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے, فانفروا تب نکلو. السلام علیکم. جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے, بس اس وقت نکل کھڑے ہو جاؤ, نکلو اس وقت. اور نفیر جہاد کے لیے ہوتی ہے, استنفار نفیر جہاد کے لیے ہوتی ہے. اب یہاں پر استنفرتم مبنی مجہول ہے, جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے, یہاں پر ایک حکم دینے والا ہے, دوسرا گروہ حکم لینے والا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون حکم دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی سمجھ, میں آگے بتاؤں گا کہ سلف نے کیا سمجھا ہے. دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں پہلے کر لوں, اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ جب حکمران یا جب سلطان تمہیں بلائے قتال کی طرف, تب تم قتال کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور آگے بڑھو. سبحان اللہ, واضح لفظ ہیں کہ نہیں؟ تیسری دلیل السلسلہ الصحیحہ, حدیث نمبر 1990, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الغزو غزوان, جہاد دو طریقے سے ہوتا ہے. فاما من ابتغى وجه الله, بس جس نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ, واطاع الامام, اور امام کی اطاعت کی. دیکھیں پہلے اخلاص ہے پھر امام کی اطاعت ہے فوراً. واطاع الامام, وانفق الكريمه, اور اپنا مال جو ہے حلال مال بھی لگایا ہے. واجتنب الفساد, اور فساد سے اجتناب کیا. جہاد میں فساد نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں. یاد رکھیں جہاد اور فساد دو بالکل الگ ایکسٹریمز پہ ہیں, اپوزٹ ہیں دونوں, دونوں ایک ساتھ مل نہیں سکتے. جہاد عبادت ہے, فساد فساد ہے, ضد ہیں دونوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجتنب الفساد, اور فساد سے اجتناب کیا. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اخلاص ہے, حکمران کی اجازت بھی ہے اور مال بھی لگائے, لیکن اس میں سے اپنے اجتہادات میں غلطیاں ہو گئی اور فساد برپا ہو گیا. نہیں نہیں, واجتنب الفساد, فإن, سن لے اسے ملے گا کیا, فإن نومه ونبهته اجر كله, اس کا سونا اس کا جاگنا اجر ہی اجر ہے. سو رہا ہے اجر میں سو رہا ہے, جاگ رہا ہے صرف سونا جاگنے میں, ابھی وہ عمل کچھ نہیں کر رہا بھائیو, وہ سو رہا ہے اجر ہے سونا, جاگ رہا ہے اس کا جاگنا بھی اجر ہے. واما من غزا, دوسرے قسم کو, واما من غزا فخرا ورياء وسمعة, ریاکاری فخر کرتے ہوئے اور ریا اور سمعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے اپنی اس جرت اور بہادری کی مدح سننے کے لیے, وعصى الامام, اور امام کی نافرمانی کی, حکمت کی نافرمانی کی, وافسد فی الارض, اور زمین میں فساد برپا کیا, فانه لا يرجع بكفاف, تو واپس آئے گا اس کو کوئی چیز اس کے اجر و ثواب میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ, تو اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ اطاع الامام وعصى الامام, دو قسم کے غزو ہیں, غزو دو قسم کے ہیں, ایک میں خیر ہی خیر ہے, اجر ہی اجر ہے, اور دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے وقت ضائع کرنے کے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ وہ اگر فساد برپا کر دے, جتنی بھی آیات و نصوص فساد کے تعلق سے ہیں وہ ایسے شخص کو شامل ہے. تیسری دلیل, پہلے دلیل آیات, دوسری دلیل احادیث, تیسری دلیل آئے دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے ان نصوص کو کیسے سمجھا ہے, تاکہ لوگ یہ نہ کہ ہماری اپنی طرف سے یہ ساری باتیں ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے یہ باتیں کی ہیں. سب سے پہلے میں چند مثالیں بیان کروں. صحیح بخاری میں معروف روایت ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, اور اجازت مانگتی ہیں جہاد کی. کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ یعنی ہم بھی جہاد کرنا چاہتی ہیں، ایک عظیم عبادت. ہم پیچھے کیوں رہے؟ ہم کیوں محروم رہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہادکم الحج، عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے. تو سیدہ صدیقہ نے کیوں جا کے اجازت مانگی؟ کیوں خود نہیں چلی اور خود بخود میدان جہاد جا کے کھڑی ہو گئی؟ اجازت کیوں لازمی ہے؟ سبحان اللہ. تو کبار الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ اجازت بغیر کوئی جہاد ہوا، مجھے ایک مثال دکھا دے. خود نہیں بھیجتے تھے، شام کی طرف کس نے جانا ہے، عراق کی طرف کس نے جانا ہے. اور سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں دیکھے، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر جو صحابہ ہیں، جب بھی جہاد ہوا ہے تو ہمیشہ ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے، ایک قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتے ہیں، نائب ہوتا ہے، کون دائیں طرف ہے، کون بائیں طرف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیکھ لیں، آپ جتنی بھی غزوات ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں آپ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تو غزوہ ہے، خود نہیں جاتے تو کسی صحابی کو امیر بنا دیتے سریہ کا، جسے سریہ کے سرے غزوہ میں کیا فرق ہے؟ غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے ہیں، سریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے، لیکن کوئی صحابی ہوتا ہے. لیکن کوئی نہیں کہ ہوتا تو ضرور ہے نا، یعنی کہ کوئی ٹولہ خود نکل پڑے اپنی مرضی سے اور خود بخود کوئی جہاد کر کے واپس آ جائے. ایک آپ کو ایک مثال ملتی ہے، نہ کبار الصحابہ میں نہیں ملتی آپ کو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ملتی ہے. اچھا آتے صغار الصحابہ، انہوں نے کیسے سمجھا نصوص کو؟ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں بھی جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں. میری عمر 14 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رد فرمایا، مجھے واپس بھیج دیا. سبحان اللہ، 14 سال کے صحابی بھی آج تو 30-40 سال کے بھی بچے سمجھے جاتے ہیں. اب 14 سال کے صحابی کو دیکھیں آپ، خود بخود میں صف میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ میں بھی تیار ہوں. کیا وہاں پر کوئی کیا کہتے ہیں اسے، خاص جس جو چھوٹے گیٹ بنے ہوتے ہیں نا چیکنگ کے لیے، کیا کہتے ہیں اسے، چیک پوائنٹ ہوتا ہے، جو بھی ہے، کیسے لگے ہوتے ہیں کہیں بھی کہ چیک پوائنٹ ہے، کوئی جگہ کون نہیں جائے گا، کھلے میدان ہے، جا کے کھڑے ہو، صف میں کھڑے ہو جاتے. لیکن ان کو پتہ ہے، علم ہے کہ بغیر اجازت کی ہم قدم نہیں بڑھا سکتے. سبحان اللہ. تو فرماتے فلم یجزنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری، مجھے اجازت نہیں دی، مجھے واپس کر دیا. اور اگلے سال فرماتے میرے عمر 15 سال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دی. علماء نے کیا اخذ کیا ان روایات سے؟ کہ 15 سال بلوغ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ الامام الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، مسائل الامام احمد روایت حرب الکرمانی صفحہ نمبر 392 میں فرماتے ہیں، اربع من امر الاسلام الى السلطان، چار چیزیں اسلام میں حکمران وقت سلطان کے ذمہ ہیں، یہ ذمہ داری حکمران وقت کی ہے، الحکم فیصلہ، الفیء، والجہاد، والجمعہ. اور جہاد بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمران وقت کی. مارو. چوتھے نمبر پہ اقوال علماء المتبعین للسلف، اب علماء کی بات کرتے ہیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور بھی اقوال ہیں لیکن وقت مدت رکھتے ہوئے اب ان علماء کی بات کرتے ہیں جو ان سلف صالح کی اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے کیسے سمجھے نصوص کو اور سلف کے ان اقوال کو؟ صلی اللہ وبرکاتہ. ابن المناصف القرطبی محمد بن عیسیٰ، وفات سن 620 ہجری، ان کی کتاب ہے الانجاد فی ابواب الجہاد. کب کتاب لکھی گئی؟ سن 620 ہجری میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں فرماتے ہیں، الباب الثالث، تیسرا باب کتاب میں، فی شرط صحة الجہاد وما يحق فيه من طاعة الامام ومياسرة الرفقاء وما جاء في آداب الحرب والامر بدعوة قبل القتال. تو شرط بیان کرتے جہاد کی، فعدد الشرط الاول من شروط صحة الجہاد وهو النية، پہلے شرط نیت ہے، ثم قال عن شرط الثاني من شروط صحته، دوسری شرط صحت کی، فصل في طاعة الإمام والغزو مع كل أمير برا أو فاجرا. پھر انہوں نے دلائل پیش کی جیسے کہ آگے میں اوپر بیان کر چکا ہوں، شروط الصحة، یعنی اگر شرط نہ ہو تو صحیح نہیں ہے عبادت. ٹھیک ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اگر پڑھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ شیخ صاحب جو ہیں محمد بن عیسیٰ ابن المناصف القرطبی, وفات سن 620 ہجری میں, کی کتاب ہے الانجاد فی ابواب الجہاد, جلد نمبر 133 میں فرماتے ہیں, شرطیں جہاد کے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ایک فصل باندھا ہے, فی طاعت الایمان والغزو مع کل امیر برا او فاجرا, کہ شرطوں میں سے حکمر وقت کی فرما برداری شرط ہے, اور اسی کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو جہاد کیا جاتا ہے. نمبر دو, الامام ابو البرکات عبد السلام مجد الدین ابن تیمیہ, یہ ابن تیمیہ کے جد ہیں, وفات سن 652 ہجری میں ہوئی, 652 میں, فرماتے ہیں المحرر صف جلد نمبر 341 میں, 341 میں محرر میں فرماتے ہیں, لا يجوز الغزو الا باذن الامام, غزو قتال جہاد جائز نہیں ہے مگر امام یا حکمران وقت کی اجازت کے بغیر, اگر اجازت نہیں ہے تو جائز نہیں ہے, الا ان يفاجئهم عدو يخشى غلبه بالاذن فيسقط, الا یہ کہ دشمن حملہ آور ہو جائے اچانک, جس جہاد دفع میں نے کہا ہے, اور جس میں یہ ڈر ہو کہ غالب ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں حکمران وقت کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے. کب ساقط ہوتی ہے؟ جہاد الدفع میں, جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور فوراً ہمیں کچھ فیصلہ کر ہم کیا کریں, اگر نہیں روکتے تو پورا ملک فتح ہو سکتا ہے, اس لیے ہر بندہ اپنی طاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے. تیسرے نمبر پہ شیخ الاسلام الامام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, وفات سن 728 ہجری, بارک اللہ فیک, مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں, ويرون یعنی اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت جب يرون کہتے ہیں یعنی یہ عقیدہ ان کا, صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا, آنکھوں سے دیکھنا کے ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی ہوتا ہے, اقامت الحج والجہاد, جہاد اور حج اور جہاد کی اقامت, والجمع اور جمعہ کی نماز, مع الامراء امراء کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ, ابرارا کانوا او فجارا, چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں, اور یہی قول امام جعفر الطحاوی سے بھی ثابت ہے, ان سے پہلے ابن المدینہ سے بھی ثابت ہے, ان سے پہلے ابو الزرعہ اور حاتم الرازی سے بھی ثابت ہے, اور یہی قول امام احمد بن حنبل سے بھی ثابت ہے, اور کئی ایسے سلف جن کا میں نے ذکر نہیں کیا, لیکن ان کی کتابیں دیکھ لیں آپ, جو ان کی تصنیفات یا عقیدے میں آپ کو یہی قول ملے گا کہ حج اور جہاد تا قیامت رہے گا, اور کس کے ساتھ رہے گا؟ حکمران وقت کے ساتھ, اچھا ہو یا برا. منہاج السنہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں, الجہاد لا يقوم به الا ولاۃ الامور, صرف ولی امر جو ہے وہی جہاد کریں گے اور ان کی اجازت سے ہوگا. نہج السنہ صفحہ 611 میں امام صاحب کا قول ہے, امام القرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی صاحب التفسیر, تفسیر امام القرطبی معروف ہے, ان کی وفات سن 671 ہجری میں ہوئی, اپنی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ 170 میں فرماتے ہیں, جامع الاحکام القرآن کی تفسیر معروف ہے, فرماتے ہیں, لا تخرج السرایا, کوئی بھی سریا جہاد کے لیے نہیں نکلے گی, الا باذن الامام, مگر امام کی اجازت سے, لیکون متجسس لهم عضدا من ورائهم ربما احتاج الى درئه, کیونکہ وہ اس حکمران کے محتاج ہوتے ہیں, ان کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں, اور یہ حکمرانوں کے لیے اور کی حیثیت رکھتا ہے. نمبر 5, ابن قدامہ ابو محمد عبداللہ بن احمد المقدسی, وفات سن 620 ہجری میں, صاحب المغنی معروف ان کی تصنیف ہے, فرماتے ہیں, یعنی فقہ حنبلی میں اس سے بڑی کتاب میں نے دیکھی, المغنی جو ہے, اور اس میں بڑی تفصیل سے جو فقہی اقوال ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے, فرماتے ہیں, امر الجہاد, جہاد کا معاملہ, موکول للامام, امام کی طرف موکول ہے, واجتہاد ہو, اور اس کا اجتہاد امام کی طرف, اس کے اجتہاد کی طرف موکول ہے, امام اور حکمران وقت کے ذمہ ہے, ویلزم الرعیہ, اور لازم ہے رعیت پر, طاعتہ فیما یراہ من ذلک, کہ اس کی فرمانبرداری کرے اس امر میں جہاد کے معاملے میں، یا تو حاکم ہے یا محکوم ہے، ٹھیک ہے؟ حاکم کا وقت ہے فیصلہ کرنا، اجازت دینا یا نہ دینا، محکوم کا کیا کام ہے؟ اس کے فقہ داری کرنا اس معاملے میں. اور مغنی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 213 میں فرماتے ہیں لا یخرجون الا باذن الامیر، نہیں نکلیں گے مگر امیر یا حکمران وقت کی اجازت سے. آگے فرماتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے، یعنی امیر کی بات کیوں بار بار کر رہے ہیں؟ خود فرماتے ہیں کیونکہ جنگ کے معاملات اس کے طرف سپرد ہیں، وہ ذمہ دار ہے، وہ جانتا ہے. ذرا علمی بات دیکھیں، حکمران وقت ہی جانتا ہے کہ اس کے دشمن کی تعداد کیا ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، کہاں پر اس نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور کس جگہ پر اس کی طاقت ہے، کہاں کہاں پر اس کی یعنی ویک پوائنٹ ہے، ضعف ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہی احوط ہے مسلمانوں کے لیے. الا استثناء پھر آ گیا ہے، ایتعذر استئذانه، کہ اس کی اجازت ممکن نہ ہو، لمفاجأة عدوهم لهم، کہ اچانک ان کا دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے. فلا یجب استئذانه، اس صورت میں اجازت واجب نہیں ہے، یعنی جائز ہے. کیوں؟ لأن مصلحة تعین في قتال من الخروج إليه، کیوں مصلحت اس وقت کیا ہے؟ اجازت کے انتظار کا مصلحت نہیں یہاں پہ. اب مصلحت کیا ہے؟ کہ کافر کا اس وقت، دشمن کا اس وقت روکا جائے. امام البہوتی منصور بن یونس، ان کے وفات سن 1051 ہجری میں ہوئی، وہ معروف حنبلی عالم ہیں. ان کی کتاب ہے کشاف القناع میں فرماتے ہیں لا يجوز الغزو الا باذن الامیر، نہیں جائز جہاد یا غزو یا قتال مگر امیر یعنی حکمران وقت کی اجازت سے. لانه اعرف بالحرب، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے جنگ امور کو. وامره مكون الیہ، اور جہاد کے معاملات اس کے سپرد ہیں، وہ ذمہ دار ہے. ساتویں نمبر پر مشائخ الدعوۃ السلفیہ سعودی عرب میں جو پہلے گزر چکے ہیں، الشیخ عبد اللہ بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ، حسن بن حسین، سعد بن حمد بن عتیق، محمد بن عبد اللطیف، یہ جیسے دوسرے علماء بھی یہ فرماتے ہیں. میرا خط لکھا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، خط میں لکھتے ہیں بہت لمبا آگے لکھتے ہیں والذی یعقد له رایہ ویمضی فی امر من دون اذن الامام ونیابته فلا هو من اہل الجہاد فی سبیل اللہ، جو جہاد کرتا ہے حکمران کی اجازت کے بغیر وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا شخص نہیں ہے. ادرار السنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 میں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 اللجنة الدائمة للإفتاء شيخ بن باز رحمة الله عليه، ان کی وفات سن 1420 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں جہاد کی ابتداء اس میں داخل ہونا یہ معاملہ ہے حکمران وقت کا، ولی امر مسلمین کا، یہ اس کے ذمہ داری اور اسی کا معاملہ ہے. جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 12 فتاوى اللجنة الدائمة الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، ان کی وفات سن 1421 ہجری میں ہوئی، معروف امام، معروف عالم سعودی عرب کے، محمد بن صالح العثمان رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں لا يجوز، نہیں جائز غزو الجيش الا باذن الامام مهما كان الامر، کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی حالت ہو، حکمران وقت اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا. یعنی سے مراد کیا؟ طلب مراد ہے. لان المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاه الامر، کیونکہ جو مخاطب ہے یہاں پہ کون ہے؟ ولاۃ الامر ہے. اگر آپ غور کریں نصوص پر جن میں حکم دیا گیا جہاد کا، تو مخاطب کون ہے؟ ولاۃ الامر مخاطب ہے سارے جو حکمران ہیں، وليس افراد الناس، اس میں افراد الناس مراد نہیں ہے. فالغزو بلا اذن افتئات وتعد على حدوده، تو جو بھی جنگ کرتا ہے حکمران وقت کی اجازت کے بغیر، یہ اس کے حق میں حق تلفی کرتا ہے اور حدیں پار کر دیتا ہے. ولأنه لو جاز للناس أن تغزو بدون إذن الإمام، اور اگر لوگوں کے لیے جائز ہوتا کہ وہ حکمران وقت کی اجازت بغیر جہاد کرتے، لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا، اگر اجازت نہ ہوتی تو پھر معاملہ جو ہے یعنی ایک فوضى ہو جاتا، کوئی اس کے روکنے والے نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ایک کیوس کریٹ ہو جاتی، اور جس میں جس کا دل کرتا وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے، یا ٹینک، یا اپنا کوئی کلاشنکوف لے کے آج کے زمانے میں دوڑ پڑھتا اور کود جاتا میدان میں اور کہتے کہ میں جہاد کر رہا ہوں. بولے لو ممکن الناس مدن کہ لحصت مفاسد عظیمہ اور لوگوں کو چھوڑ دیا جائے بغیر اجازت کے حکمران کی تو پھر اس میں بہت سارے عظیم مفاسد ہوتے ہیں, جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں, جیسا کہ آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. جب بغیر اجازت کے معاملے ہوئے ہیں, جوان گئے اپنی مرضی سے اور لوگوں نے جہاد کے نام پر ایسے جوانوں کو استعمال کیا ہے. میرے میں ٹریڈنگ ہوئی ہے, بعض لوگوں نے ٹریڈنگ کی ہے, ہمارے جوانوں کو ٹریڈنگ کیا, تجارت کی ہے, مسلمان کو خون کی تجارت کی ہے. واللہ امر مخفی نہیں ہے, اور آج بھی واللہ کئی لوگ فون کر کے پریشان ہیں یورپ اور انگلینڈ میں. یہ جو داعش اور ISIS جو کر رہے ہیں, بعض بچے لڑکیاں بھی, میں حیران ہوں اللہ کہ وہ اپنے والدین کو ہم ترکی جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, جھوٹ بول کے ترکی سے نکل کے سیدھا وہ عراق کی طرف جا رہے ہیں اور جہاد میں حصہ لے رہے ہیں. اسے جہاد کہتے ہیں. آج معاملہ کیوں اس طریقے سے ہوا؟ کیونکہ بغیر لگام کے, بغیر روک ٹوک کے جہاد کے نام پر لوگ نکلے ہیں, اور آج معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے ان کے ٹارگیٹ ہیں کافروں سے پہلے. میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو, کیونکہ منشور کیا ہے ان کے جو دستور ہے ابوبکر بغدادی صاحب کا, وہ کہتے ہیں حکمران جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں کافر ہیں, ان کے سپورٹر بھی کافر ہیں, پہلے ان سے نمٹیں گے پھر کافروں کو جا کے ماریں گے. اور آپ ٹویٹ دیکھتے ہوں گے اور فیس بک پہ بھی بہت سارے ایسے, اس میں سے ایک شخص نے لکھا ہوا تھا جب سعودی پہ ہم داخل ہوں گے اور فتح کریں گے سب سے پہلے شخص ہے مزاق گردہ اتاریں گے ہم, نعوذ باللہ. کیوں بھائی, کیا قصور ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ عالم ہیں, مجاہد عالم ہیں جو علم سے جہاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور واللہ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں جو علم کا جہاد ہے وہ اس تلوار کے جہاد سے زیادہ ہمیں شد ضرورت ہے. جب یہ جہاد جاتا رہا علم والا اور اسے لوگ نظر انداز کر دیا تو ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑ گئے. یہ شرح ممتع شیخ رحمت, شرح ممتع جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 25. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ فرماتے ہیں, الذي يأمر بالقتال وينظم القتال امام المسلمين, جو حکم دیتا ہے قتال کا, جہاد کا, اور جو ایک سسٹم قائم کرتا ہے جہاد کا, وہ امام المسلمین ہے, حکمران وقت ہے. اور یہ من صلاحیات الامام اقامۃ الجہاد وتنظیم الجیوش وتنظیم السرایا يقودها بنفسه او يؤمر عليها من يقودها, فالجہاد من صلاحیات الامام ولا يجوز للمسلم ان يقاتل بدون اذن الامام. واضح الفاظ ہیں کہ یہ صلاحیت, یہ ذمہ داری حکمران وقت کی ہے کہ وہ جہاد کی اقامت کرے اور جو لشکر ہے اس کے خاص سسٹم کی بنیاد پر اسے بھیجے, اور جو سرائے ہیں یا تو وہ خود ان کے ساتھ چلے یا کسی کو نائب بنا کر ان کے امیر بنا کر ان کو آگے بھیجے. یہ صلاحیات, یہ حقوق حکمران وقت کی ہیں, امام کی ہیں, اور کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ قتال کریں, جہاد کریں حکمران وقت کی اجازت کے بغیر. الجہاد وضابطہ صفحہ نمبر 32. کافی ہے. پانچویں نمبر پہ جو دلیل ہے یہاں تک تو کافی ہے. قرآن مجید کی آیات, احادیث, سلف کے اقوال, وہ علماء جو متبعین ہیں سلف کے, ان کے اقوال بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ اگر ہم عقلی دلیل بھی دیکھ لیں, نصوص بھی بیان کر دیے ہیں, سلف کے اقوال بھی بیان کر دیے ہیں, متبعین سلف کے اقوال, جامع احسان یوم الدین کے اقوال بھی بیان کر دیے ہیں, ابھی بھی خدشہ ہے لوگوں کو. اچھا عقلی دلیل دیکھیں ہمارا, کیا امام وقت کی اجازت جہاد کے لیے اور ایک سسٹم پر قائم جہاد کو چلانے کے لیے, اس پہ آگے بڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, اور کس دشمن پہ حملہ کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا ہے, کس وقت میں کرنا ہے, کس وقت میں نہیں کرنا ہے, کون آگے ہوگا, کون پیچھے ہوگا, دائیں بائیں کون ہوگا, کس وقت کیا کرنا ہے, کس وقت کیا نہیں کرنا ہے. ایک طرف تو یہ طریقہ ہے دشمن سے نمٹنے کا, دوسری طرف یہ طریقہ ہے کہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, ہم ٹولے بنا لیتے ہیں کہ میں ایک ٹولے کا امیر ہوں, میں خود اپنے ایک سسٹم قائم کرتا ہوں, اپنی طاقت کی بنیاد پر میں فلان جگہ پہ حملہ آور ہوتا ہوں, اور ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں اپنے خود امیر بن جاتے ہیں, وہ اپنی طرف خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے میرے بھائی عقل سلیم کی کیا تقاضا ہے؟ آپ کے پاس نہ تو فوج ہے، آپ کے پاس جو اسلحہ ہے وہ لمیٹڈ اسلحہ ہے، حکمران کے پاس جو اسلحہ ہے اگرچہ وہ بھی کافر کے سامنے کم طاقت کا ہے لیکن آپ لوگوں کی طاقت سے تو زیادہ ہے نا. جب عقل کی بات کرتے تو عقل یعنی بات کو ذرا سوچے اور پھر زبان سے کوئی بات کرے. کم سے کم آپ کی طاقت سے زیادہ ہے، F-16 اس کے پاس بھی تو ہے نا، ٹینک اس کے پاس بھی تو ہے نا، اور جو اہم چیز ہوتی ہے جہاد کے امور کے اس کے پاس بھی تو ہے نا، اس کا ایک نام ہے، ایک اثر رسوخ ہے، دنیا میں بھی اس کا وجود ہے، ایک ملک ہے اس کا. آپ لوگوں کا کیا ہے مجھے بتائیں، میرا کیا ہے؟ ایک ٹولہ بنا کے ایک صحرا میں غاروں میں چھپتا پھروں اور کہوں میں مجاہد ہوں، یہاں سے میں حملہ کرتا ہوں، یا فلان ٹولہ فلان جگہ سے حملہ کرے؟ تو عقل سلیم کیا کہتا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے درست ہے؟ پہلا راستہ درست ہے نا، الحمدللہ. اور آخر میں القیاس الصحیح بھی اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، اگر والد کی اجازت جہاد کے لیے لازمی ہے تو قرآن کی اجازت اس سے زیادہ لازمی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک شخص یمن سے آیا، 2000 کلومیٹر پیدل چل کے آیا، آپ سب خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی دور سے آیا ہوں، میرے صرف ایک غرض ایک مقصد ہے، مجھے اپنے ساتھ شامل کر دے جہاد میں. عمر جب گھر سے نکلا تو میرے دونوں والدین رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب واپس جاؤ ففیہما فجاہد، ان کے لیے جہاد کرو، خدمت میں جا کے جہاد کرو، اور جیسے ان کو رلا کے ویسے ان کو ہنسا کے ان کی خدمت کرو. اتنی لمبا سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے اجازت نہیں دی اپنے والدین کی، اور وہ قرآن کی اجازت والدین کی اجازت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ کیا خیال ہے؟ اتنے ہی کافی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور پوری امت کو قرآن اور سنت و منہج سلف پر قائم اور دائم رکھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.